அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் வகஃபா வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா இபாதிஹி அல்லதீன ஸ்தஃபா خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كما ورد في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وعملنا امين يا رب العالمين معزز حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی ہے جس کا ایک رواں ترجمہ یوں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے جہاں چونکہ خواتین کا ذکر الگ سے آ رہا ہے اس لیے اس کی ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ مرد جو ہے دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں عسى ان یکونوا خیرا منہم ممکن ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں ولا نساء من نساء انا عورتیں مذاق اڑائیں عورتوں کا عسى ان یکن خیرا منہن ممکن ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں ولا تلمزوا انفسكم اور لفظی ترجمہ تھا کہ اپنے آپ کو تانا نہ دو اپنے بھائی کو تانا دینا اصل میں اپنے آپ کو تانا دینا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو تانا نہ دو ولا تنابزوا بالالقاب اور نہ ہی ایک دوسرے کا برا نام رکھو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا برا عمل ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ اور جو توبہ نہ کریں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو وہی ظالم ہے ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ویسے تو عمومی طور پر نیکیوں کی توفیق ہے ہی کم اب اگر جنرلی معاشرے میں دیکھا جائے لیکن نیکیاں کی بھی جائیں تو ان کی حفاظت نہیں کی جاتی اور آدمی بسا اوقات کسی جذبے کے تحت ڈھیر سارے نیک اعمال کرتا ہے اور پھر اچانک یہ سلسلہ رک جاتا ہے اور ہمارے ہاں اس کا مشاہدہ خاص طور پر رمضان المبارک میں نظر آتا ہے کہ اس میں تو کافی ذوق و شوق ہوتا ہے نیکیوں کی طرف لیکن عجیب المیہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ نیکیوں کا ذوق اور شوق بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن یہاں چونکہ میرے مخاطبین وہ لوگ ہیں جو کہ رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان مثال کے طور پر دعوت دین کا کام کرتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خود اس لائق ہو جاتا ہے کہ اسے برائیوں سے روکا جائے اور اسے نیکیوں کی دعوت دی جائے یہ انسانی جو بھی کمزوریاں ہیں ان کا تذکرہ ہے اور نیکیوں کے سلسلے میں انسان کے اندر ثابت قدمی کا نہ ہونا یہ بھی شیطان کا بہت خطرناک واقعہ ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ میانہ روی اختیار کرو درمیانی چال چلو اور اعمال میں کمال کے قریب پہنچنے کی کوشش کرو تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں داخل کر سکے گا جب تک کہ اللہ اپنی رحمت نازل نہ فرمائے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے خواب وہ کم ہی کیوں نہ ہو. تو یہ رویہ جو ہے کہ جی خاص سیزن میں کسی خاص رات میں جاگ لینا اور اس کے بعد فرض نمازوں سے بھی غفلت اختیار کرنا یہ پسندیدہ رویہ نہیں ہے. اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی عشاء اور فجر کی نماز با جماعت کا اہتمام کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بشارت ہے کہ اس کی ساری رات جو ہے وہ عبادت میں گزرتی ہے. تو یہ تو ایک رویہ میں نے بتایا. اب جو نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک ہے زبان کا غلط استعمال, جس کے لیے آج میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی ہے. نیکیوں کی حفاظت کے سلسلے میں زبان کا بھی غیر معمولی کردار ہے, اور بعض اوقات آدمی بہت ساری نیکیاں کر کے بھی اپنی زبان کے بے اعتدالی غیر محتاط استعمال کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ کو مختلف نیکی کے کاموں کے بارے میں بتانے کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ان باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ چیز نہ بتا دوں, یعنی ان ساری نیکیوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ چیز نہ بتاؤں. تو حضرت معاذ رضی اللہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھو. حضرت معاذ بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم جو بولتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی, ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں تم پر روئے معاذ, لوگ اپنی زبانوں کی یہ غیر محتاط استعمال کی وجہ سے تو اوندے منہ یا نتھنوں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں. تو یہ ہے, اور وہ روایت بھی آپ نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے, یہ زبان, اس کا غیر محتاط استعمال نہیں ہوگا, اور ایک وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے, تمہاری شرمگاہ. تم ان دو کی ضمانت مجھے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس اعتبار سے, اس کمزوری کے حوالے سے, اب جو اس آیت میں تین پہلو بتائے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے, اور یہ تینوں کام جو ہیں یہ آمنے سامنے ہوتے ہیں. پہلا کہا گیا کہ کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. مذاق اڑانا کسی کی شکل و صورت, کسی کے عیب, کسی کے لباس کی جو ہے تراش خراش, کسی کے پروفیشن, اس لیے کہ ہمارے ہاں تو ہمارے اپنے تصورات ہیں کہ جناب اگر کوئی پائلٹ ہے تو بہت اونچا پروفیشن اختیار کیے ہوئے ہیں, کوئی انجینئر ہے تو وہ بہت زیادہ اچھا پروفیشن ہے, اور اس کے برعکس اگر کوئی جوتی گانٹنے کا کام کرتا ہے تو وہ بہت ہی گھٹیا ہے, ایک مزدوری کرنے والا جو ہے وہ ہم نے. تو یہ سارے ہمارے خود ساختہ تصورات ہیں. اللہ کی نگاہ میں, یعنی جس چیز کو ہم کہا گیا ڈگنیٹی آف لیبر, تو اللہ کے رسول جو ہے, اللہ کے نبیوں نے بکریاں چرائیں, ہمارے ہاں چرواہے کو کوئی اچھا آدمی سمجھا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی خود مرمت فرما لیتے تھے, ہم موچی کو جو ہے بڑا گھٹیا کام سمجھتے ہیں. تو یہ جو تصورات ہیں ان کی بھی درستگی کی ضرورت ہے. کسی پروفیشن کے اعتبار سے کسی کو کم تر جاننا, کسی کے طرز گفتگو, کسی کے جو ہے وہ اپنا نقل اتار کر, اشارہ کر کے, یا اس کی کسی کمزوری کی طرف متوجہ کر کے اس کا مذاق اڑانا, یہ وہ حرکتیں ہیں جو جس کی وجہ سے ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں. دوسری چیز میں آئی ہے تانا دینا. کسی مسلمان کو تانا دینا حقیقت میں اپنے آپ کو داغدار کرنا ہے. اور تیسری چیز آئی ہے برے نام سے پکارنا. یہ کسی شخص یا گروہ کا ایسا نام رکھنا جو اسے ناگوار ہو, انتہائی گھٹیا اور بزدلانہ حرکت ہے جو اہل ایمان کو زیب نہیں دیتی. ان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ انشاءاللہ ہم کچھ باتیں تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے. سب سے پہلے کسی کا مذاق اڑانا. مذاق, جیسا کہ عرض کیا گیا کہ کسی کی شکل و صورت یا کسی کی جو ہے کوئی جسمانی کو عیب کو لباس یا پروفیشن کا اڑایا جاتا ہے, اور مذاق گفتگو سے ہنس کر, نقل اتار کر, کسی کی طرف اشارہ کر کے یا کسی کے عیب کی طرف دوسروں کو متوجہ کر کے اڑایا جاتا ہے. اور یہ گھٹیا حرکت اس وقت کی جاتی ہے جبکہ کسی کو رنگ, نسل, جسمانی کمزوری, طرز گفتگو, لباس یا پیشے کی وجہ سے کم تر سمجھا جاتا ہے. اور یہ جو مشہور کہاوت ہے کہ تلواروں کے زخم جو ہے وہ مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زمان کے گھاؤ جو ہے وہ نہیں بھرتے ہیں, تو یہ جو ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. اور مذاق اڑانا بعض اوقات کسی کے دل پر ایسی کاری زخم لگا دیتا ہے جو پھر بہت مدتوں جو ہے وہ مندمل نہیں ہوتا ہے۔ مذاق اڑانے والا کسی شخص کے ظاہر کو دیکھ کر ایسا کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ انسان کے ظاہر پر نہیں بلکہ باطن پر ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جی جتنے بھی رنگ ہیں، کسی کا رنگ گورا ہے تو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کسی کا رنگ گندمی ہے تو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اور کسی کا رنگ سیاہی مائل ہے تو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اور اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری نقشہ کشی کرتا ہے جیسی چاہتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ صورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری صورت گری کی اور کیا ہی اچھی صورت گری کی۔ تو ہمارے لحاظ سے جو شخص جو ہے اگر کوئی خدا نخواستہ انتہائی بدصورت بھی ہے تو تب بھی نہ تو اسے بدصورت کہنا ہمیں زیب دیتا ہے نہ اس کا مذاق اڑانا ہمیں زیب دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی عزت کس پر جا رہی ہے؟ کسی کا بھی کنٹرول نہیں ہے، جو شکل و صورت میں لے کر آیا ہوں اس میں میرا کیا کنٹرول ہے؟ کس نے بنائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی۔ اور تو اس اعتبار سے کوئی اس میں نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے۔ ہاں اللہ کی نظر کس چیز پر ہے؟ اس لیے کہا اللہ نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے۔ ہمارے یہاں دوسری جو بڑائی کی بنیاد ہے وہ کسی کی مالی حیثیت ہے، اللہ کے ہاں ان دونوں چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر پیش نظر ہوں تو اس اعتبار سے ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اپنی کسی نیکی کی وجہ سے اللہ کو مذاق اڑانے والے سے زیادہ محبوب ہو، یا اگر اسے آج اس میں اندر کوئی کمزوری ہے تو کل اسے اللہ ایسا اچھا عمل کرنے کی توفیق دے دے کہ وہ اپنے درجات کے اعتبار سے کئی گنا بڑھ جائے اس مذاق اڑانے والوں سے۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کوئی دولت مند ہو یا کوئی فقیر ہو، دونوں کے ساتھ جو ہے ایک بڑا ہی شفقت والا رویہ اختیار فرماتے تھے اور اس سے اس کی حیثیت کے مطابق کلام فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ظاہر بن حرام نامی ایک بادیہ نشین جو سببز میں باہر کہیں گاؤں میں یا ان کے ہاں بدو ریگستان وغیرہ میں جو رہنے والا تھی، جب بھی کسی کام سے وہ مدینہ طیبہ آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پنیر یا گھی کا تحفہ ضرور لے کر آتے، واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں کھجور یا مدینے کی کوئی اور سوغات تحفے کے طور پر دیتے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ یہ تحفوں کا لینا دینا یہ محبت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، تو محبتیں بڑھانے کے لیے سلام کو عام کرنا یہ بھی محبت بڑھانے کا باعث ہے۔ آپ اجنبی کو سلام کیجئے، چند دنوں میں وہ آپ کا دوست بن جائے گا صرف سلام کرنے سے، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ کسی کو تحفہ پیش کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی پھول ہی ہو، کوئی تھوڑی بہت خوشبو ہو، کوئی چیز ہو، تو یقیناً وہ اس کے دل میں مثبت تاثرات پیدا کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کے تحت جو ہے اپنے اس دیہاتی ساتھی کی بھی دلجوئی فرماتے تھے، وہ جو اپنی ہمت توفیق تھی کوئی پنیر یا گھی لے کر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں مدینہ طیبہ کی سوغات کو کھجور یا کوئی اور چیز جو ان کو عطا فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جو ہے اپنے دیہاتی ساتھی حضرت ظاہر سے بڑی محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر ہمارا بادیہ نشین ہے، یعنی ہمارا دیہاتی ساتھی ہے، اور ہم اس کے شہری دوست۔ ظاہر واجبی شکل و صورت کے مالک تھے، ایک دن وہ اپنے اس جو ہے گاؤں سے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، آپ گھر پر نہیں تھے، تو ظاہر کے پاس چونکہ تجارت کا کچھ سامان تھا، انہوں نے کہا کہ اتنی دیر میں اسے منڈی میں ڈسپوز آف کراتا ہوں، تو وہ لے کر بازار چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کی آمد کا پتہ چلا تو بازار جا کر انہیں تلاش کرنے لگے، یہ ہے اکرام مہمان کا، یہ نہیں دیکھا کہ جناب غریب ساتھی ہے دیہاتی ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پھر آ جائے گا کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کی تلاش میں بازار گئے، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا وہ پسینے میں شرابور کھڑے اپنا سامان بیچ رہے تھے، ان کے کپڑے گندے تھے، جیسا کہ ظاہر ہے دیہاتی آدمی دور سے آیا، مٹی وغیرہ ویسے جو ہے وہ اپنا گرد غبار لگی ہوئی، پھر گرمی، اور ان سے جو ہے ایک طرح سے پسینے کی شدت کی وجہ سے ایک بو بھی آ رہی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں پر کوئی دوری اختیار نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر چپکے سے انہیں اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا. ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے تو وہ گھبرا کر چلائے، چھوڑو مجھے، چھوڑو، کون ہو تم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. ظاہر نے گرفت سے نکلنے کی کوشش میں قدرے مڑ کر دیکھا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، تو اب ان کو اطمینان ہو گیا اور گھبراہٹ جاتی رہی. اور اب وہ بجائے یعنی اپنے آپ کو چھوڑانے کے، اپنی پیٹھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ اور زیادہ چپکا رہے تھے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش طبعی فرما رہے ہیں اور فرمانے لگے کہ یہ غلام کون خریدے گا، یہ غلام کون خریدے گا؟ تو ظاہر جو اپنی حالت زار سے بخوبی واقف تھے، شگفتگی سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، تب تو آپ کو میری قیمت زیادہ نہیں ملے گی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اللہ کے ہاں تم کم قیمت نہیں ہو، اللہ کے نزدیک تم بہت زیادہ قیمتی ہو. چنانچہ اس بات پر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ غربا اور مساکین کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچے چلے آتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ رویہ ہے. اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہم اکثر و بیشتر اپنے جو بھی ماتحت ہیں، جو گھر کے ملازمین ہیں، جو دوسرے ہیں، ان کو بہت ہی گھٹیا اور کمتر سمجھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تو بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی شفقت کا، محبت کا، اور جتنا بھی اچھا رویہ اختیار کیا جائے ضروری ہے. آیت میں چونکہ عام طور پر تو ویسے قرآن حکیم میں خطاب جو جب جمعہ کے سیگے میں ہوتا ہے تو اس میں مرد اور عورتیں مشترکہ طور پر مخاطب ہوتی ہیں، لیکن ان احکامات اور ان احکامات کا اطلاق خواتین پر بھی ہوتا ہے. اس آیت میں خواتین کو الگ سے مذاق اڑانے سے روکا گیا کیونکہ یہ کمزوری خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے، ان کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے، وہ اپنی گھر کی دنیا، اگر آج کل تو خیر دائرہ کار بہت وسیع ہو گیا ہے، جو کہ وقرنا فی بیوتکن جو قرآنی حکم ہے اس کی صریحاً خلاف ورزی ہے، لیکن بہرحال جو دین ہے وہ تو جو اوور آل ایک پیکج ہے اس کے اعتبار سے ہمیں ہدایات دے رہا ہے. تو خواتین میں یہ معاملہ تنقیدی نگاہ کا بہت تیز ہوتا ہے، وہ ایک ہی ملاقات میں، ایک نظر میں سر سے لے کر پاؤں تک پورا جائزہ لے کے اور پورا ان کے جو ہے یعنی شکل و شباہت، میک اپ، ڈریس، ایوری تھنگ جو ہے اس کو جو ہے جانچ کر، اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں دوسری خاتون کو اس کے بارے میں انہوں نے اپنا جو بھی کوئی مذاقیانہ تبصرہ ہے وہ بھی ان کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے الگ سے ذکر کیا گیا کہ خواتین دوسری خواتین کا مذاق نہ اڑائیں. لیکن ساتھ ہی قابل توجہ بات ہے کہ اس آیت سے میں دو چیزیں الگ الگ آئیں، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، خواتین خواتین کا مذاق نہ اڑائیں. تو کیا اس سے یہ مفہوم لینا درست ہے کہ مرد خواتین کا مذاق اڑا سکتے ہیں یا خواتین مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں؟ اس کا تذکرہ ہی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے دین میں اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ عورتیں اور مرد، نامحرم مرد اور نامحرم خواتین کا کسی مخلوط محفل میں انٹریکشن ہو جہاں مذاق وغیرہ کی نوبت آئے. ہمارے لیے تو جو ہے وہ مردوں کا اپنا دائرہ کار اور خواتین کا اپنا دائرہ کار، اور اسی لیے یہ جو ستر و حجاب کی ساری پابندیاں ہیں یہ بھی محرم اور نامحرم کی اس تمیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے. مذاق کرنا، اصل میں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے مذاق کرنا اور ایک ہے مذاق اڑانا. مذاق کرنا جائز لیکن مذاق اڑانا گناہ کبیرہ، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا. اچھا، مذاق کرنے کے لیے بھی چند شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مذاق میں جھوٹ نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اس مذاق سے کسی کا دل نہ دکھے. جو مذاق ان تین چیزوں سے خالی ہوگا یعنی جس میں یہ تینوں چیزوں کا خیال رکھا جائے تو وہ جائز ہے. اور اگر یہ مزاق کسی کو کوئی مثال کے طور پر مغموم صورت میں ہے, دل اس کا افسردہ ہے, اور آپ اس سے مزاق کی بات کرتے ہیں ان تینوں شرائط کا خیال رکھتے ہوئے تاکہ وہ خوش ہو جائے, اور یہ خوش کرنا اس کو کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے, تو اس صورت میں یہ مزاق جائز ہی نہیں, یہ مزاق بھی عبادت بن جائے گا. اس لیے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, جس میں جذبہ محرکہ جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہو, اجر آخرت میں مطلوب ہو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, وہ کام جو ہے وہ عبادت ہے. لیکن آج کل معاشرے میں عام طور پر جھوٹ کے بغیر مذاق کا تصور نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے. اسی طرح کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے, کسی مسلمان کو اس کے مذاق سے تکلیف نہ ہو, اور اگر تکلیف ہوگی تو وہ ناجائز ہوگا. اس لیے خوش طبعی اور مذاق ضرور کیجئے, لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اور شریعت کے اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے. اگر یہ ایسا کیا جائے گا تو یہ ہنسنا بولنا یہ مذاق کرنا بھی عبادت میں شمار ہوگا. اب کچھ واقعات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ہنس مکھ تھے, حشاش بشاش تھے, آپ سے مل کر لوگوں کے دلوں کو سرور اور انبساط کے خوبصورت جذبات سے ان کے دل بھر جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے, تاکہ اندازہ ہو کہ مزاح کے لیے کیا جو ہے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. کسی دعوت کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام چوہارے کھا رہے تھے اور گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ کے سامنے پھینکتے جا رہے تھے. کھا چکنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ سے فرمایا کہ آپ نے اتنے چھوارے کھائے ہیں کہ گٹھلیوں کا انبار لگا ہوا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا کہ جی ہاں, مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ چھوارے گٹھلیوں سمیت کھا گئے. اب دیکھیے یہ کتنا, اس میں کوئی غلط بیانی ہے؟ کوئی دل آزاری ہے؟ کوئی کسی کو دھوکہ دہی ہے؟ اور یہاں پر جو ہے جو مذاق کرے, یعنی اس کو پھر اتنی حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر جواب میں مذاق کیا جائے تو اس کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرے. حضرت حسن رضی اللہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے دعا کیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ اے فلاں کی ماں, جنت میں تو بڑھیا نہیں جائے گی. رابی کہتے ہیں کہ یہ سن کر وہ روتی ہوئی واپس جانے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اس سے کہو کہ وہ بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ واقعہ کی وہ آیت تلاوت فرمائی کہ انا انشاناہن انشاءً فجعلناہن ابکارا, یعنی ہم ان کو اثر نو ایک وہاں پر ایک نئی اٹھان پہ ایک نئی زندگی دیں گے, اور ان کو بالکل کنواری جو ہے وہ بنا کر جنت میں, ساری خواتین جو ہیں وہ چاہے کوئی بڑھاپے کی عمر میں بھی فوت ہوئی ہے تو وہ جنت میں جب داخل کی جائے گی اللہ کے حکم سے تو بالکل نوجوان اور باقرہ کنواری بنا کر داخل کی جائے گی. ویسے بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس کیفیت میں اگر آدمی جنت میں جائے کہ نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت, تو جنت کی نعمتوں کا کیا مزہ اٹھا سکے گا؟ جنت کی نعمتوں کا مزہ اٹھانے کے لیے تو بھرپور طریقے سے انسان کو صحت بھی ویسی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر ہے, فضل ہے. تو یہ جو ہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک خوشخبری بھی سنا دی, قرآن کی ایک آیت کی تعلیم بھی فرما دی, اور ایک بڑا ہی لطیف مزاح بھی جو ہے ان خاتون کے ساتھ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سواری طلب کی, یعنی یہ عرض کیا کہ کوئی اونٹ ایسا دیا جائے جو انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ مجھے تو سفر طویل کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے سواری کے لیے جانور چاہیے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو اونٹنی کے علاوہ کون جنم دیتا ہے؟ یعنی ہر اونٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے دیکھیے کتنا ایک لطیف مزاح کا پہلو ہے, اس آدمی کا دل بھی خوش ہو گیا اور اس کی جو ضرورت ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ پوری ہو رہی ہے. تو اسی طریقے سے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو بلایا یہ کہہ کر کہ وہ دو کانوں والے، ہر شخص کے دو کان ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں اس ان کو جو ہے ان کی عمر اور ان کی طبیعت کے اعتبار سے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک دل لگی کا پہلو تھا۔ ایک دن ایک عورت اپنے خامد کی شکایت لے کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ آپ کا خامد وہی ہے نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے، یعنی ایک آئیڈینٹیفیکیشن کے مارک کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے فرمائی۔ وہ عورت گھبرائی اور اس نے سمجھا کہ اس کے شوہر کی نظر جاتی رہی ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں آنکھوں میں سفیدی ہونے سے مراد اندھا پن بھی ہے، اور سورہ یوسف کے اندر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہی اصطلاح استعمال ہوئی کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزُنِ، ان کی آنکھیں جو ہے غم کے مارے سفید ہو گئی تھی، ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ تو وہ عورت گھبرائی ہوئی واپس گھر گئی اور اپنے شوہر کی آنکھوں کا معائنہ کرنے لگی۔ خاوند نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں سفیدی ہے۔ تو اس کے خاوند نے اپنی بیوی کے بھول پن پر مسکراتے ہوئے کہا کہ بھلی مانس، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ ان آنکھوں کی سفیدی ہے اور ان کی سیاہی جو ہے وہ بھی اس کے اندر، اللہ نے ہر ایک انسان کو آنکھیں دی ہیں، اس کے اندر سفید حصہ بھی ہے اور سیاہ بھی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو میں نے آپ کو کچھ واقعات بتائے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مزاح کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور جس میں انسان کے لیے جو ہے خوش طبعی بھی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول جیسے میں نے حضرت علی کے واقعے سے بتایا ہے، ایک اور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے کمرے میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنی ازواج سے اس بات پر ناراض تھے کہ انہوں نے آپ سے نفقہ بڑھانے کا مطالبہ کیوں کیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی ہمارا حال بھی ملاحظہ فرمائیے، ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر غالب تھے، یعنی جب ہم مکہ معظمہ میں تھے تو ہم، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر ایک اکھڑ پن تھا، کرخت تھے اور اپنی عورتوں پر پوری طرح سے غالب تھے، ہم میں سے کسی کی عورت اس سے اپنے نان نفقے کا مطالبہ کرتی تو وہ اٹھ کر اس کی گردن مروڑ دیتا، یعنی یہ کہ سارے کے طور پر انہوں نے یہ بات استعمال فرمائی۔ پھر جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے ایک ایسی قوم دیکھی جس پر اس کی عورتوں کا غلبہ ہے، یعنی انصار میں یہ معاملہ کہ ان کی عورتیں جو ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں، تو ہماری عورتوں نے بھی ان کی عورتوں سے مردوں پر غالب آنے کے طریقے سیکھنا شروع کر دیے، یعنی یہ اس کمپنی کا ان کے اوپر بھی اثر ہوا ہے۔ تو عمر رضی اللہ کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چند اور باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ مسکرائے، یعنی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگینی کی کیفیت تھی وہ جاتی رہی۔ اور احادیث میں تو یہ بھی ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کھلکھلا کر ہنستے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج اور خوشگوار انسان تھے، اور لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ بھی ایسا ہی خوبصورت ہونا چاہیے، تو حقیقی معنوں میں زندگی کا لطف جو ہے وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر کے زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ مذاق کرنے میں سامنے والے کی کوئی توہین یا تحقیر نہیں ہونی چاہیے، اس کی آبرو ریزی اور بےہودگی یا بے حیائی کا کوئی رنگ نہ ہو، اور نہ ہی خلاف واقعہ کوئی جھوٹی بات کہی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے، یعنی یہ جو ہے جھوٹ ویسے بھی بری بات ہے، مذاق میں بھی جھوٹ جو ہے جو چھوڑ دے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے ایک جنت کے درمیان ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے، نہ لان تان کرنے والے تھے، نہ گالم گلوچ کرنے والے تھے، اور تجربہ یہ ہے کہ یہ مذاق اور دل لگی اس شخص سے کی جائے جس سے کوئی بے تکلفی کا معاملہ ہو، ورنہ مختلف قسم کی تلخیاں بھی پیدا ہونے کا اس کے نتیجے میں، آپ کتنی اچھی نیت سے کر رہے ہیں، آپ نے وہ ساری شرائط بھی ملحوظ خاطر رکھی، لیکن اگر کسی کے ساتھ آپ کی بے تکلفی نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس پوزیٹو انٹینشن کا آگے سے جو ہے پوزیٹو طور پر ہی اس کو لے، وہ اس کو سٹل جو ہے وہ ایک منفی لے سکتا ہے کہ میرا اس سے کوئی، ان سے کوئی بے تکلفی ہے نہیں، یہ مجھے کیوں مذاق کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی حضرت ابو الحسن انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص اٹھ کر چلا گیا اور اپنے جوتے بھول گیا، ان جوتوں کو ایک شخص نے لیا اور اپنے نیچے چھپا لیا۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے چھپانا مذاق کی نیت سے تھا۔ وہ آدمی واپس آیا اور کہنے لگا میرے جوتے، لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ چھپانے والے شخص نے کہا کہ وہ یہ ہیں، یعنی اس وقت اس شخص نے ان کو ظاہر کر دیا، لیکن وقتی طور پر تو اس شخص کو پریشانی ہو گئی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ڈرانا اور خوف میں مبتلا کرنا کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مذاق میں ایسا کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ یہی کہا کہ مومن کو خوف زدہ کرنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے، یعنی آپ کا اس کے ساتھ کوئی بے تکلفی نہیں ہے، آپ اس کی جوتی چھپا رہے ہیں، جوتی چھپانے کے نتیجے میں جوتی چھپانے سے یاد آیا کہ ہمارے ہاں تو یہ بھی باقاعدہ ایک رسم بنی ہوئی ہے، اور شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے یہ غلط طریقہ کہ جس کے نتیجے میں نامحرم جو ہیں وہ جو ہے جوتیاں چھپا رہی ہیں اور پھر جو ہے اس کے دینے کے پیسے اور سب کچھ جو ہے یہ سر، حالانکہ یہاں پر جس سے بے تکلفی نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک شخص جو ابھی دولہا کی حیثیت سے گھر میں انٹر ہوا ہے اور آپ کا ہے بھی وہ نامحرم، تو اس سے تو بے تکلفی کا کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین میں کسی کی جوتی چھپا دی اور اس کی وجہ سے اس شخص کو تھوڑی سی عارضی پریشانی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کو خوف زدہ کرنا یا پریشان کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو ہے یہ ایک روایت جو ہے وہ ہماری کئی غلط باتوں کی بھی جو ہے تصحیح کرتی ہے کہ یہ جو ہم نے اپنے رواج کے طور پر جو چیزیں اختیار کر رکھی ہیں، اگر تو بنیادی دین کا حکم جو ہے اس کو فالو کیا جائے تو اس میں تو عورتیں مردوں کا مذاق اڑا ہی نہیں سکتی ہیں، تو اس میں جوتیاں چھپانے کی کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں ہے، اور مزید یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر کسی کو پریشان کرنا بھی پیش نظر ہے تو یہ اور زیادہ غلط ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو گھبراہٹ میں نہ ڈالو، اس لیے کہ مسلمان مومن کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنا بہت بڑا ظلم۔ تو یہ کچھ باتیں مذاق کے حوالے سے، چونکہ یہ موضوع عام طور پر اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو نہیں ہوتی، تو میں نے چاہا کہ کچھ چیزیں میرے سامنے آئی تھی تو ان کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ حاصل اس کا یہ ہے کہ مذاق کرنا جائز ہے، مذاق اڑانا جائز نہیں ہے، اور وہ جو شرائط بتائی گئی ہیں کہ اس میں جھوٹ نہ ہو، اس کے اندر کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس کے اندر کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ ہو، تو پھر اس کے ساتھ جو ہے کسی کو، اور وہ آپ کا جان پہچان کا اگر آدمی ہے، اگر آپ کی اس کے ساتھ متکلفی ہے، تو اس صورت میں اس کے ساتھ جو ہے ایسی خوش طبعی کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات کہی گئی کہ ولا تلمزوا انفسکم، کسی کو تانا دینا اور یا اس پر الزام لگا کر اسے شرمندہ کرنا، اس میں یہاں کہا گیا کہ اپنوں کو تانا نہ دو، یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی اور ایک ملت واحدہ ہے، اور لہذا کسی مسلمان کو تانا دینا حقیقت میں اپنی ہی ملت کو داغدار کرنا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے کہ کسی شخص یا گروہ کا ایسا نام رکھنا جو اسے ناگوار محسوس ہوتا ہو، یہ بھی انتہائی بزدلانہ اور گھٹیا حرکت ہے اور ایمان کے دعوے دار انسان کو ہرگز زیب نہیں دیتی ہے۔ تو تانا زنی کے حوالے سے کسی کے منہ پر اس کی عیب جوئی کرنے والے کو یہ کہا، الفاظ ہیں ولا تلمزوا انفسکم، تو یہ لمس جو ہے کسی کی عیب جوئی، اس میں آنکھ یا سر کے اشارے یا زیر لب آہستہ سے کسی کی عیب چینی کی جائے، تو اسے کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو جو ہے وہ تانا دیا، اور تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے عیب گنواؤ یا اس کی خامیوں کو اچھالتے رہو۔ ہر آدمی میں، کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہے، کسی نہ کسی پہلو سے کسی کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے اس عیب کو یا کمزوری کو ظاہر کیا جائے، اور اگر کوئی شخص اس کی خامیوں کا برملا اظہار کرتا ہے اور یا اس کے عیبوں کی کھوج میں رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے دوسرے بھائی کا ناراض ہونا ایک قدرتی امر ہے اور قرآن حکیم نے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ قرآن کا اسلوب تو یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی عیب چینی نہ کیا کرو، لا تلمزوا انفسکم، یعنی تم اپنی عیب جوئی نہ کرو۔ مقصد یہ ہے کہ جس کی تم برائی کرتے نہیں تھکتے ہو وہ کوئی غیر تو نہیں ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کی بدنامی تمہاری بدنامی ہے، اور اس کی فضیحت ہوئی تو شرمندہ تم ہوگو۔ اور اس سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب تم کسی کی عیب کو نمایاں کرو گے تو جواب میں وہ تمہارے عیب اور نقائص جو ہے ان کو ظاہر کرے گا، اور تم اس کی عیب جوئی نہ کرتے تو وہ بھی تمہاری عیب جوئی نہ کرتا۔ اب تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے تو یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو کسی کی بھی عزت کو مت اچھالو۔ اس میں جو چیزیں شامل ہیں، کسی کو تان کرنا، آنکھوں کے اشاروں سے جو ہے کسی کا جو ہے وہ طنز آمیز فکرہ چست کرنا، چوٹے کرنا، پھپتیاں کسنا، عیب چینی کرنا، یا اشاروں سے کسی کو نشانہ ملامت بنانا، یہ تمام چیزیں چونکہ آپس کے تعلقات کو بگاڑنے اور معاشرے میں فساد برپا کرنے کا باعث ہوتی ہیں، اس لیے ان سے روکا گیا ہے۔ اور جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کبر اور غرور میں مبتلا کر کے ہلاک کرتا ہے، اور دوسرے شخص کو احساس کمتری اس کے اندر پیدا کرتا ہے، اور اس سے یہ سارے احساسات معاشرے کے اندر زہر پھیلانے والے ہیں۔ اس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی بندے کے عیب نہیں چھپاتا مگر یہ کہ اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ یہاں ہم دنیا میں دوسروں کے عیب اگر چھپائیں گے تو قیامت کے دن اللہ ہمارے عیب چھپائے گا۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو فاسق یا کافر کہے اور وہ شخص فاسق یا کافر نہ ہو تو تہمت کا وہ کلمہ خود کہنے والے پر لوٹ کر آتا ہے، یعنی کسی دوسرے پر ایسی تہمت لگائی جائے جو اس میں نہیں ہے تو وہ واپس اس کی طرف جو ہے لوٹ کر آتی ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرو گے تو اللہ ان کے اللہ تمہارے عیب تلاش کرے گا، اور اللہ عز و جل جس کو رسوا کرے تو اس کے گھر میں اس کو بے عزت کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں کی تلاش کرنے سے ان میں نفرت، بغض اور بہت ساری برائیاں پیدا ہوں گی۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو نہ ستایا کرو، ان کو آر نہ دلایا کرو، ان کی لغزشوں کو تلاش نہ کیا کرو۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ مرویہ کے آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کی عیب جوئی کی تو آپ نے فرمایا کہ اٹھ جاؤ، تمہاری گواہی معتبر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح دوبارہ نہیں کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس نے قرآن پر ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص ہرگز قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے قرآن کی حرام کردہ چیز کو اپنے اوپر حلال ٹھہرایا ہے۔ تو یہ حرکت جو ہے جسے اللہ نے منع کیا ہے اگر اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی حرام کردہ چیز کو اپنے جو حلال قرار دے رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ساتھیوں کے عیب بیان کرنا چاہو تو اپنے نفس کے عیبوں کو یاد کر لیا کرو، یعنی اگر دیکھنا ہے تو اپنے اندر پہ انسان جھانکے، دوسروں کی برائیوں کی بجائے اور دوسروں کو اس پر طعنہ زنی کرنے کی بجائے اپنے اندر جو ہے اس کو جھانک کر دیکھے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے، طعنہ زنی کرنا، اپنے بھائی کو طعنہ دینا، گویا اپنے آپ کو طعنہ دینا ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو شخص دوسروں پہ عیب لگاتا اور طعن کرتا ہے اور دوسروں کے دل آزاری کرتا ہے، وہ دوسرے کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ وہ بھی اس پر عیب لگائے اور طعن کرے۔ اور انسان کی چونکہ فطرت ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، تو ہر جو ہے نیگیٹو اگر ایکشن ہوگا تو اس کا ریئیکشن بھی نیگیٹو سامنے آئے گا۔ اور یہ تیر ایسا ہے جو صرف دوسرے کے سینے کو نہیں چھلنی کرتا بلکہ پلٹ کر بھی آتا ہے، جیسے کسی شاعر نے کہا کہ دلوں کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے، دلوں کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے، یہ تیر وہ ہے جو لوٹ کر بھی آتا ہے۔ جیسی جو ہے غلط اگر اس زمانے استعمال کی جائے گی تو اس کے اوپر جو ہے اکثر و بیشتر پھر یہی کام واپس انسان کو بھی جو ہے فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں طعنہ دینے میں کسی کے جسم، بول چال میں، قد میں عیب ظاہر کرنا، زبان سے ہو یا اشارے سے ہو، یا خط میں لکھ کر ہو، یا مضمون شائع کر کے لفظوں کے عموم میں یہ باتیں آ گئی ہوں، اگر کسی میں یہ عیب موجود ہو تب بھی عیب کو ظاہر کرنے کے طور پر بیان کرنا حرام ہے۔ مثال کے طور پہ کسی دراز قد کو اس کا مذاق اڑانے کی نیت سے لمبو کہنا، یا چھوٹے قد والے کو ٹھگنا جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے اختیار کرنا، یا کسی کے چال میں فرق کی وجہ سے لنگڑا کہنا. اب دیکھیے یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہماری دونوں ٹانگیں متوازن ہیں، ہم صحیح چل پا رہے ہیں، تو یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا کرم اور احسان ہے. اور کسی شخص کے اندر اگر ایسی کوئی کمزوری ہے تو اس پر اس کا مذاق ہرگز اس طریقے سے اس کو یا نابینا کو اندھا کہہ کر پکارنا، یا کوئی سیدھا آدمی ہے تو اس کو کہنا کہ یہ تو نیرا بدھو ہے، تو یہ بھی جو ہے حرکت ہے. یہ سب عیب لگانے کے زمرے میں آتے ہیں، اور اسی طرح کی باتیں جو عام طور پر رواج پذیر ہیں، ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد جو تھا وہ چھوٹا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا قد بس اتنا سا ہے، یعنی اشارہ کر کے بتایا کہ چھوٹا قد ہے، اور یہ بطور ایک عیب لگانے کے بات کی. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے ایسا کلمہ بولا ہے کہ اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ اسے بھی خراب کر دے. اب یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے ہاں اس کی کوئی احتیاط ہی نہیں کی جاتی ہے، اور دوسروں کے بارے میں اس قسم کے ہم تو عام گفتگو میں کسی کو بتانا ہونا جی فلاں صاحب وہ جو بڑے دبلے پتلے سے ہیں، یا فلاں صاحب وہ جو بہت موٹے سے ہیں، تو یہ جو ہے کسی کی اگر تحقیر کے نقطہ نگاہ سے ایسی بات کی جا رہی ہے، اس کے عیب کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ غلط بات ہے. اس آیت کی روح سے تانہ کشی مخاطب کو ذلیل کرنے کی نیت سے حرام ہے، اس لیے تانہ کشی سے پرہیز کیا جائے، اور دوسروں کو کسی کمزوری میں مبتلا دیکھ کر مسنون دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے وہ پڑھی جائے. الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کا، ساری تعریف اور سارا شکر اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت بخشی اس کمزوری سے، اس تکلیف سے جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا ہے. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اس نے مجھے اپنی بہت ساری مخلوق کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. تو یہ مقام جو ہے یہ کسی کو تانا دینے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مقام شکر ہے اگر انسان کو واقعی اس بات کا احساس ہو کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص کرم اور احسان ہے کہ اس نے مجھے اس تکلیف سے، اس کمزوری سے، اس نقص سے، اس عیب سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اور آگے جو تیسری بات ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد نہ کیا کرو. برا لقب دینا اور برے لقب سے یاد کرنے کی، مثلا کسی مسلمان کو فاسق یا منافق یا کافر کہنا، یا کسی کو ایسے لفظ سے یاد کرنا جس سے برائی ظاہر ہوتی ہو، کسی کے بارے میں خدا نخواستہ لوگ ایسے بھی الفاظ کہ کتا کہہ دیا، گدا کہہ دیا، خنزیر کہہ دیا، یہ سارے بات جو ہیں، یا کسی نو مسلم کو اس کے سابق دین کی طرف منسوب کرنا، مثلا یہودی یا نصرانی کہنا، یہ سب تنابز بالالقاب کے ذیل میں آتا ہے، اور یہ بھی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابھی ذکر آیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواجہ محترمہ، وہ اس سے پہلے یہودی یہود کے دین پر تھیں، اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئیں، چونکہ وہ بہت بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی بھی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے ایمان لانے کے بعد نکاح فرمایا. ان کا اونٹ جو ہے وہ مریض ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری اہلیہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے ایک اونٹ دے دو. انہوں نے کہا کیا میں اس یہودن کو، یعنی جو ماضی میں جو چونکہ یہودی رہی تھی، تو کیا اس یہودی عورت کو دے دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب کی وجہ سے ناراض ہو گئے، اور ذی الحج اور محرم اور کچھ حصہ سفر کے مہینے کا ایسا گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے تعلقات نہیں رکھے. ایک اتنی سی بات کہنے پر کہ جو ان کا سابقہ دین تھا اس کی طرف ان کو جو ہے، اس لیے کہ اب وہ ایمان لے آئی ہیں، ایمان لے آئی ہیں تو وہ ہمارے برابر کی جو ہے وہ اپنا مومنہ ہے. تو یہ بات جو ہے، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آیت میں تنابز بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا ہو، پھر وہ اس سے توبہ کر لے، اور اس کے بعد اس کو برے عمل کے عنوان سے پکارا جائے. مثلا ماضی میں کسی نے چوری کی تھی، اب وہ اس سے باز آ گیا، لیکن اس کو پھر بھی چور کہنا، یا خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی زنا کا ارتکاب ہو گیا تھا، اس نے اپنی اس حرکت کے اوپر توبہ کر لی، کسی نے شراب پی تھی، لیکن اس کو پھر بھی جو ہے یہی باتیں جو ہے کہنا جو ہے. اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے عیبدار بتایا، یعنی عیب لگایا، تو یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ کو نہ کر لے. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ نیکی جو تھوڑی بہت کی ہے اس کی حفاظت کے لیے زبان کا محتاط استعمال کتنا ضروری ہے. آج کی نشست میں چونکہ اتنا ہی وقت تھا, ورنہ اور باتیں بھی اس کے حوالے سے بتانے کی تھیں, وقت پورا ہو چکا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کا محتاط استعمال کرنے کی اور جو حکم اللہ نے دیے ہیں اس کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.